مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فدا واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الصفا والمروة من شعائر الله وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد وآل محمد ان چند دنوں کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے جو ان ایام کے ساتھ بھی بالخصوص سازگار ہے اور ویسے بھی سارا سال سارے ایام ایام حسینی ہیں ویسے ہمارا موضوع محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داریاں ظاہر ہے بہت ہی وسیع موضوع ہے اور ان مختصر سے ایام میں اس عظیم موضوع کو کما حق کہوں تو کیا شاید ایک اجمالی خاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور یہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذیل میں جو ایک ہماری اہم ترین ذمہ داری جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے روایتوں سے جو استفادہ ہوتی ہے اس ذیل میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام, خداوند متعال نے قرآن میں بڑے عجیب انداز سے امت رسول سے اس چیز کو طلب کیا ہے. شاید قرآن کی یہ منفرد اس آیت کی مانند بہت ساری آیات ہیں لیکن اس کے ذیل و صدر کے ساتھ بہت ساری آیتوں میں آیا کہ مختلف انبیاء نے کہا کہ ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے لیکن آئے مودت. عام طور پر ایک جملہ کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ قرآن کی بعض آیات کے نام ہیں جس طرح سوروں کے نام ہیں, سورہ بقرہ, سورہ نساء, سورہ رحمان, سورہ یاسین, سورہ قدر وغیرہ وغیرہ, اسی طرح بعض آیات کے مخصوص نام ہیں, آئے تبلیغ یا ایو رسول بلغ ما انزل, آئے اطاعت, آئے طہارت. اسی طرح ایک ہے آئے قربہ جس کو سرنامہ کلام بھی ہم نے قرار دیا, اور یہی ہمارا موضوع رہے گا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس آیت کا ذیل و صدر کے ساتھ, یہ ایک منفرد آیت ہے کہ جو قرآن کی آیت اس انداز سے امت رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے. قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل لا اسألکم اجرا, اے رسول کہہ دیجئے مسلمانوں سے, اپنی امت سے کہہ دیجئے, قل لا اسألکم, مجھے تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں ہے, لا اسألکم اجرا, اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا. دیکھیے ہر عمل, جو بھی عمل ہو, جو بھی انسان کوئی نیک عمل کو انجام دے, وہ خالص ہونا چاہیے, وہ قربتاً اللہ ہونا چاہیے. وہ اگر اجر کے مقابلے میں ہو تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, خمس ہو, اگر کوئی نماز اس لیے پڑھے کہ اسے اجرت دی جائے گی, اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ اجرت کے لیے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہی باطل ہے. اسی طرح ساری عبادتیں, تو وہ رسالت کا اہم ترین عمل, اس سے بڑا تو کوئی عمل نہیں ہو سکتا نا, کہ اگر یہ رسالت کا عمل نہ ہوتا تو نہ توحید ہوتی, نہ رسالت ہوتی, نہ ولایت ہوتی. اتنا اہم عمل تو اس کے مقابلے میں تو اجر کا سوال مانا نہیں رکھتا. جب نماز اگر اجر سے باطل ہو جائے تو عظیم ترین عمل کہ جس پر توحید کی بنا ہے, رسالت کی بنا ہے, ولایت اور امامت کی بقا ہے, اگر اس کے مقابلے میں اگر اجر کو طلب کر لیا جائے تو جس طرح نماز نماز نہیں رہتی, توحید توحید باقی نہیں رہے گی, رسالت باقی نہیں رہے گی, ولایت و امامت باقی نہیں رہے گی. تو یہ ایک امر الہی جو بالکل ایک امر عقلی بھی ہے, لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے مسلمان, کوئی کسی بھی نبی, کیونکہ یہ آیت میں نے جیسا کہ کہا کہ مختلف انبیاء کے لیے یہ آیت کا اس انداز سے آیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا, ہمیں کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. اس لیے کہ انسان ایک مومن جب بھی کسی نیک عمل کو انجام دے تو فقط اجر کی توقع فقط اور فقط خداوند متعال سے ہونی چاہیے. یہ ایک مومن کی علامت ہے اور یہی عمل کی مقبولیت کی علامت ہے. لیکن یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا, بس فل اسٹاپ لگ گیا. نہیں کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, الا المودۃ فی القربۃ. اب یہاں سے ایک نقطہ پتا چل رہا ہے, کیا کہ بھائی ایک عقلی بات ہے, ایک فطری بات ہے, ایک انسان کی ناقص العقل انسان کے ذہن میں آنے والی بات ہے کہ جب بھی کسی عمل کو انجام دیا جائے کسی اجرت کے مقابلے میں, وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل باطل ہے. پیسے کے مقابلے میں, مقام کے مقابلے میں, شہرت کے مقابلے میں, حکومت کے مقابلے میں, کسی بھی مقابلے میں کوئی نیک عمل انجام دیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہاں پر قرآن ایک امر عظیم, کون سا ہے امر عظیم؟ نماز سے بڑھ کر, روزے سے بڑھ کر, اصول دین اور فروع دین سے بڑھ کر اجر رسالت, پیغام رسالت کہ جس کے اوپر بنا ہے توحید کی, جس پر بنا ہے رسالت کی, جس پر بنا امامت و ولایت کی ہے, اس عظیم امر کی اجرت قرار دے رہا ہے قرآن. خداوند متعال اس عظیم امر کی اجرت قرار دے رہا ہے. بھئی انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی عمل کی اجرت ہو وہ عمل بیکار ہے, اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ عمل دیوار میں مار دیا جائے. وہ نماز کی جو انسان کسی پیسے کے لیے پڑھے, وہ روزہ کی جو, وہ عبادتیں کی جو انسان کسی مقام و شہرت و پیسے کے لیے ہو, بتائیے اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ رائے کے دانے کے برابر خداوند متعال سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے, اگرچہ ویسے بھی کوئی طلبگار نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اس کی تفصیل اپنے مقام پر. تو یہ ایک قانون ہے, ایک عقلی اور فطری اور واضح عقلی منطقی قانون ہے کہ جب کوئی عمل الہی, کوئی الہی عمل کو انجام دیا جائے اگر کسی اجرت کے مقابلے میں ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہاں پر خداوند متعال سے سوال ہے کہ خداوند کیا فطرت تبدیل ہو گئی؟ کیا فطرت تبدیل ہو گئی کہ اجر رسالت کو مقرر کیا جا رہا ہے؟
یا نہیں. ایک اور فطری قانون ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر دنیا میں کسی اجرت کے مقابلے میں کوئی عبادت کو انجام دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, لیکن اگر اجر کو خدا سے طلب کیا جائے, اگر اجر کو خدا سے طلب کیا جائے تو یہ عین عبادت ہے, یہ عین عبادت ہے. بس پتا چلا یہ مودت فی القربہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش نہیں بلکہ یہ امر الہی ہے.
محمد و آل محمد
صلوات.
بس یہ مودت فی القربہ, جیسا کہ صاحب تفسیر میزان علامہ طباطبائی نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا, اور شاید ممکن آج کے زمانے میں بھی کوئی مسلمان, کسی مسلمان کے ذہن میں اس قسم کی کوئی بات آئے. لیکن جیسا کہ علامہ طباطبائی نے اوائل اسلام کے مسلمانوں کی طرف ایک اجمالی نگاہ جب ڈالی کہ آخر کیا وجہ تھی, بہرحال مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا لیکن صرف اشارہ کر دو اپنے جوانوں کے لیے, آخر کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شریف پیغام کے بعد, نبی اکرم نے اتنے واضح اعلان کے بعد کہ وہ آئے غدیر, وہ واقعہ غدیر, وہ مختلف مقامات کہ جہاں پر امیر المومنین کی ولایت اور امامت کو نبی اکرم جا بجا بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی مجلس و محفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی, کوئی مجلس و محفل, ایسی مجلس و محفل نہیں ہوتی تھی جس میں فضائل امیر المومنین کو بیان نہ کیا جائے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابند تھے اس بات کے کہ جب کوئی مجلس ہو, جب کوئی محفل ہو تو وہاں پہ فضیلت امیر المومنین کو بیان کیا جائے. آخر کیا وجہ تھی؟ 1,25,000 کا مجمع, غیروں کی طرف سے جو ایک اعتراض آتا ہے, بھئی کیا وجہ ہے کہ جب 1,25,000 کے مجمع میں نبی اکرم نے اعلان کر دیا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا, تو پھر کیا وجہ تھا, کیا وجہ تھی کہ سب مسلمان 1,25,000 کے 1,25,000 مسلمان یہ سب مرتد ہو گئے, ان سب نے سرپیچی کی نبی اکرم کے حکم سے, کیا وجہ تھی؟ تو بہت ساری اس کی وجوہات کو بیان کیا گیا, لیکن ایک وجہ جو علامہ طباطبائی نقل کرتے کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ سارے مدینے والے نہیں تھے, وہ سارے کے سارے مسلمان مدینے کے رہنے والے نہیں تھے, اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ مدینے میں پیش آیا. تو ایک اس زمانے کے مسلمانوں کی ایک جو ذہنیت تھی, کوئی رسالت سے اتنی آشنا نہیں تھی اس زمانے کی ذہنیت. آج 1400 سال کے بعد ہمارے پاس امر رسالت اتنا واضح ہو گیا, امر امامت اتنا واضح ہو گیا کہ یہ امر الہی ہے, یہ 1400 سال کی تعلیمات ہے, یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ جس کے بعد رسالت ایک امر الہی ہمیں محسوس ہو رہا ہے, ایک پاک و پاکیزہ امر الہی ہے یہ امر رسالت و امر امامت. یہ 1400 سال کی تعلیمات اہل بیت اور علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ جس کی بنا پر آج امر رسالت اتنا واضح ہے, امر امامت اتنا واضح ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام. شاید میں نے ممکن ہے آپ کے درمیان کسی گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جو معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, سلمان فارسی کو چھوڑ دیجئے, ابو ذر غفاری کو چھوڑ دیجئے, مقداد کو چھوڑ دیجئے, عمار کو چھوڑ دیجئے, تو مخصوص افراد تھے, یہ تو خواص تھے. اسی طرح آئمہ اطہار علیہ السلام کے مخصوص اصحاب مالک اشتر, زرارہ, محمد ابن مسلم اور دوسرے بڑے بڑے اصحاب, ان کو چھوڑ دیئے, لیکن عوام کی نسبت, عام لوگوں کی نسبت وہ معرفت اہل بیت اطہار کے بارے میں نہیں تھی جو آج کا رہنے والا مومن کے ذہن میں معرفت اہل بیت اطہار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے, اس کی وجہ یہ منبر حسینی ہے, یہ منبر حسینی ہے کہ جس نے بتلا دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کون ہے. یہ منبر حسینی کی برکت ہے, یہ خون حسین کی برکت ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری گفتگو آج اور کل بالخصوص جس موضوع پہ رہنی ہے وہ اسی موضوع پر ہے کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں بھی جس نقطے کی طرف اشارہ کیا, تو اجمالی طور پر اس نقطے کی طرف اشارہ کریں بعد میں اس کی تفصیل. تو اس زمانے میں مسلمانوں کے ذہن میں کوئی ایسا امر رسالت کے بارے میں ایسا کوئی پاک و مقدس, اگرچہ ایک حد تک تھا کہ یہ الہی رسول ہے, بس کیسا ایک بچے کو اگر پڑھا دیا جائے 5ویں کلاس کے بچے کو, بھائی رسول کون ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہو, اب اس کو وہ معرفت تو نہیں ہے, اس کو وہ اس کا وہ ایمان و عقیدہ تو نہیں ہے جو آپ کا عقیدہ ہے, جو آپ کی معرفت ہے. وہ پانچ سال کا بچہ, چھ سال کا بچہ, پانچویں کا بچہ, چھٹی کا بچہ, وہ آہستہ آہستہ جب انہی ممبر حسینی علیہ الصلوۃ والسلام کے شرکت کر کے ان تعلیمات کو حاصل کرتا ہے, جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہے اور امر رسالت کو کون سے عظیم منصب کا نام ہے. تو اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی وہ احساس نہیں تھا. تو اب یہاں پر ممکن ہے اس زمانے کے مسلمان اور آج کے زمانے کے مسلمانوں کا بھی کہ ذہن میں ایک اشکال آ جائے جس طریقے سے اشکال کیا گیا ہے. دیکھیں یہ اشکال ایسا نہیں ہے کہ غیروں کی جانب سے نہیں آیا, آیا ہے یہ اعتراض. کہاں پر, ہمیں ان تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتا, شاید ممکن ایام فاطمیہ میں نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہو. وہ ہے فاطمہ بزت منی فمن ازاہ فقط ازانی, یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ممکن ہے بعض مسلمان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ بھائی یہ جو کہا رسول نے فمن ازاہا فقط ازانی, فاطمہ بزت منی, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. شاید ممکن ہے کسی احمق مسلمان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے. کہتے یا نہیں کہتے بھائی, وہ باپ باپ نہیں جو اپنے اولاد سے محبت نہ کرے, وہ باپ باپ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہے کہ یہ بچہ یہ میرا بیٹا میرا فرض ہے. اگر آگ نہ کر دیا ہو, اگر وہ نافرمان اگر اولاد ہے تو ایک الگ بات ہے کہ انسان غصے میں آگ کر دیتا ہے, لیکن وہ بچہ جب معصوم بچہ ہے, جب پاک و پاکیزہ بچہ ہے, تو اس وقت انسان اپنے دل سے لگاتا ہے. تو ممکن ہے اور یہ اعتراض کیا کہ بھائی یہ رسول کا فرمان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو ایک عام باپ کی محبت کا اظہار ہے. جس طرح عام باپ اپنی اولاد سے محبت کو ظاہر کرتا ہے, اس طرح نبی اکرم نے بھی اپنی بیٹی سلام اللہ علیہ سے محبت کو اظہار کر دیا. نہیں, یہ قرآن کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ فطرت الہی تبدیل ہونے والی نہیں ہے. فطرت الہی وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اس لیے کہ خدا نے اس فطرت پہ انسان کو خلق کیا ہے. لہذا فطرت انسانی یہ کہ جب انسان کسی عمل کو انجام دے, کسی عبادت کو انجام دے, تو اگر اس کا اجر اگر لوگوں سے طلب کیا جائے یا اس کا اجر اگر کوئی دنیاوی امر ہو تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس قرآن نے یہ بتلا دیا کہ بھائی یاد رکھنا مسلمانوں, چاہے قرآن کی یہ آیت ہو, چاہے رسول کا یہ فرمان ہو فمن فاطمہ بزت منی فمن ازا فقط ازانی, یہ سب کے سب یاد رکھنا یہ ایک امر نفسانی نہیں ہے, یہ امر دنیاوی نہیں ہے, بل یہ امر اخروی ہے, امر الہی ہے. کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے مسلمانوں یاد رکھ لینا تم سے مجھے کسی اجر کی ضرورت نہیں, فقط ایک اجر کو طلب کرتا ہوں, وہ اجر بھی امر الہی ہے, وہ ہے مودت فی القربہ, وہ ہے فقط مودت فی القربہ. بس تم سے ایک بات کا تقاضا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ یہ مودت فی القربہ جو قرآن نے بیان کیا, یہ وہ ایک امر فطری ہے, یہ خود مودت قربہ. دیکھیں میں ایک نقطے نئے نقطے کی طرف جا رہا ہوں, جوانوں کی طرف جوانوں کی توجہ چاہیے بالخصوص. ایک نئے نقطے کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا, کہ یہ جو امر الہی ہے خداوند متعال کا, یہ ایک امر الہی ہے. کون سا؟ جس طرح نماز کا حکم دیتا ہے نا خدا, جس طرح روزے کا حکم دیتا ہے, جس طرح باقی فروع دین کا حکم دیا, جس طرح خدا نے کہا کہ میری توحید پر ایمان لے کر آؤ, میری رسالت پر ایمان لے کر آؤ, امیر المومنین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو قبول کرو, اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے. اسی لیے کوئی مسلمان اس کے لیے جائز نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تمام مسلمان کہہ رہے ہیں, فخر رازی جیسا. فخر رازی کون ہے؟ اہل سنت کا بہت بڑا مفسر, اہل سنت کا بہت بڑا مفسر, وہ بھی اپنی بعض کتابوں میں بعض جگہوں پر بعض افراد کی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ ناسبی ہیں. بھائی فخر رازی جیسا شخص اگر کسی کو ناسبی کہہ دے کتنا بڑا ناسبی ہوگا. ابے فخر رازی, اس جملے سے آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ فخر رازی کس مقام پر پہنچا ہوا ہے. فخر رازی جیسا شخص اگر کسی کو ناصبی کہہ دے تو کتنا بڑا ناصبی ہوگا. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا محبت اہل بیت اطہار کو اگر کوئی چھوڑتا ہے, محبت اہل بیت اطہار کسی کے دل میں نہیں, وہ ناصبی ہے. اور فخر رازی جیسا شخص کہے تو یہ تو مسلمانوں کی مجبوری ہے. اسی لیے بعض جوان سوال کرتے بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل انہوں نے اپنی کتابوں میں کیوں لکھے؟ جب یہ اہل بیت اطہار کے مقامات کو, جب اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو نہیں مانتے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا؟ آپ دیکھ لیجئے مسند احمد کو, دیکھ لیجئے ان کی صحیح ستہ کو, دیکھ لیجئے. مجبور ہے مورخ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں. آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل سے. تو جوان سوال کرتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو نہیں مانتے تو پھر فضائل کیوں لکھے؟ بھائی صرف ایک ہی جملہ سن لیجئے, اس کی تفصیل پھر کبھی. صرف جملہ یہ کہ بھائی آپ نے یہ آیت سن لی, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتا فی القربا, یاد رکھ لینا. اب اگر اس آیت کی مزید اگر تفصیل کیجئے تو ممکن ہے کچھ اور نئے گوشے ہیں کہ جو ہمارے لیے اس کے لیے اس کی روشن ہو جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, یاد رکھنا رسالت کی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے, رسالت کی کوئی اجر نہیں چاہیے. بھائی کیا ہوا کرتا ہے جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں, جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں, آپ نے کوئی چیز خریدی, کتاب خریدی, لباس خریدا, گھر خریدا, کوئی بھی چیز خریدی, تو یہ خرید کب مکمل ہوگی؟ یہ خریدنا کب کہلائے گا؟ یہ کب کہلائے گا کہ آپ نے چوری نہیں کی معذرت کے ساتھ؟ یہ کب کہلائے گا؟ اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ نے وہ چیز لے لی اور اس کی اجرت دے دی. اگر آپ نے وہ, ابھی آپ کی میں مثال چونکہ طریقہ ہوتا ہے تو آپ آگے سامنے, ورنہ اگر کوئی شخص وہ مال لے لے اور اس کی اجرت نہ دے تو کیا کہلائے گا؟ وہ شخص چور ہے, وہ شخص قابل نہیں ہے, وہ مالک نہیں بنا اس لباس کا, وہ شخص مالک نہیں بنا اس لباس کا. بس یہی پیغام آیت قربہ ہے, یہی پیغام آیت قربہ ہے. اپنے بچوں کو میں نے بتلا دیا آیت قربہ کسے کہتے ہیں, اس آیت قربہ, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ, اس کو کہتے ہیں آیت قربہ. بس اپنے بچوں کو بتلا دوں کہ یہ آیت قربہ کیا قانون ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ جب آپ نے کوئی چیز لی اس کی اجرت نہ دی, جس نے بھی کوئی چیز لی اس کی اجرت نہ دی, تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ اس کا مالک نہیں بنے گا, وہ چور کہلائے گا. یہاں پر خدا نے بتلا دیا, یاد رکھنا اجر رسالت تو پہنچا دیا, اجر رسالت تو پہنچا دیا. بھائی اجر رسالت فقط امت رسول تک نہیں ہے, توجہ, اجر رسالت فقط امت رسول تک نہیں پہنچا. رسالت کا پیغام, اجر رسالت نہیں, رسالت کا پیغام فقط امت رسول تک نہیں پہنچا, بلکہ پیغام رسالت جس طرح اس زمانے کے مسلمانوں تک پہنچا, پیغام رسالت یہودیوں تک بھی پہنچا, عیسائیوں تک بھی پہنچا, ہندوؤں تک پہنچا, بدھ مذہب جو بھی انسان تھا اس تک پیغام رسالت پہنچا. بھائی رسالت کی وسعت کتنی ہے؟ نبی کی رسالت کسی مخصوص, کسی محدود زمانے اور مکان کے لیے نہیں ہے, بلکہ نبی کی رسالت تو وہ ہے. ابھی ایک جملہ آ گیا تو سنتے جائیے, نبی کی رسالت اور امیر المومنین کی ولایت یہ کسی محدود زمانے کے لیے نہیں ہے, نہ اس کا کوئی زمان ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے. تبھی فرمایا گیا, تبھی روایتوں میں آیا کہ کوئی نبی مبعوث نہ ہوا جب تک رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کو قبول نہ کرے. بھائی یہ پیغام رسالت فقط مدینے والوں کے لیے نہیں تھا, بلکہ سب کے لیے تھا پیغام رسالت. اب یہ پیغام رسالت کے بعد کون امت رسول بنے گا؟ جو اس پیغام رسالت پر عمل کرے گا, جو اس پیغام رسالت کی بنیاد پر عمل کرے گا. دیکھیں میں نے تبدیل کر دیا تھوڑا سا, جو اس پیغام رسالت کی بنیاد پر عمل کرے گا, جس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں اصول پر عمل کرے گا, اصول دین پہ عمل کرے گا, وہ امت رسول میں شامل ہو جائے گا. اب پیغام تو سب تک پہنچ گیا, لیکن کیوں یہودی کو آپ مسلمان نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی کیا اللہ کو نہیں مانتا؟ مانتا ہے. کیا عبادت خدا انجام نہیں دیتا؟ انجام دیتا ہے, لیکن اس لیے ہم اسے نہیں مانتے کہ بھائی سارا جو امر الہی تھا اس کو حاصل نہیں کیا, اس نے جو سارے احکامات تھے اس کو حاصل نہیں کیا. اب اسی طرح سارے مذہب والے, بس قانون کیا ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو لے اور اس کی اجرت کو ادا نہ کرے تو وہ اس کا مالک نہیں بنے گا. قرآن نے بیان کر دیا کہ بھائی قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے مسلمانوں مجھے تم سے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے, کسی اجرت کی ضرورت نہیں, فقط ایک اجرت کا سوال ہے, اگر تم نے اس اجرت کو ادا کر دیا, اگر اس اجرت کو ادا کر دیا تو میری امت میں داخل ہو, اور اگر اس اجرت کو ادا نہیں کیا, اگر اس اجرت کو ادا نہیں کیا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج. اسی لیے مجبور ہے, اسی لیے مجبور ہے, چاہے فخر رازی جیسا مفسر ہو, چاہے آلوسی جیسا اہل سنت کا مفسر ہو, چاہے زمخشری جیسا مسلمان ہو وہ مفسر ہو, وہ مجبور ہے اس بات کا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کسی اسلام, کسی مسلمان کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. مجبور ہے. بس یہی اس سوال کا جواب ہے کہ آخر مورخ کیوں فضائل اہل بیت اثر, اس لیے کہ آئے مودت کا تقاضا ہے, مجبوری ہے مورخ ہی, مورخ کی مجبوری ہے. ان کی تاریخ کی کتاب مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ذکر اہل بیت اثر علیہ السلام نہ ہو. بس یہ آئے مودت, یہ حکم الہی کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی, اور یہ ایک ایسا امر الہی ہے جو بالکل ایک فطری ہے. اس جملے کو یاد رکھیے گا, اس کی تفصیل بعد میں. یہ جو آئے مودت کے ذیل میں ہمیں ایک حکم دیا گیا, یہ ایک امر فطری ہے, انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ فطری کا مطلب کیا ہوتا ہے, فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ کیا قرآن کی کسی آیت نے یہ کہا کہ آپ کھانا کھاؤ, کیا کسی قرآن کی آیت نے یہ کہا کہ آپ پانی پیو, کیا قرآن کی کسی آیت نے کہا کہ آپ آرام فرمائیے؟ نہیں. اس لیے کہ خداوند متعال نے انسان کو یہ فطرت عطا کی ہے کہ عقل و شعور اس چیز کی اس کو درک کرتی ہے کہ اس فطرت کے مطابق انسان عمل کرے. انسان کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھائے, آرام کی ضرورت ہے, انسان آرام کرے, تو یہ ایک فطرت ہے. اسی طرح فطرت انسانی یہ ہے, کس کی تفصیل بعد میں, فطرت اسلام انسانی یہ ہے, جس طرح فطرت انسانی بھوک کا تقاضا کرتی ہے, جس طرح فطرت انسانی پیاس اور پانی کی طلب کا تقاضا کرتی ہے, جس طرح فطرت انسانی آرام کا تقاضا کرتی ہے, یہ اسی طرح فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے, اس کی تفصیل بعد میں, فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرے. اس کی تفصیل بعد میں کہ بھائی اتنا بڑا دعویٰ کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ بھی ہوتی, یعنی کیا مطلب ہوا, جس طرح کھانے کا حکم قرآن کی آیت نے نہیں کہا, قرآن کی آیت میں کھانے کا حکم نہیں آیا, پانی پینے کا حکم نہیں آیا, آرام کا حکم نہیں آیا, اس کے باوجود انسان کھاتا بھی ہے, پیتا بھی, آرام بھی کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ بھی ہوتی, مودت فی قربا کی کا امر الہی نہ بھی ہوتا, تو بھی انسان کی فطرت کا تقاضا یہ تھا, جس طرح بغیر قرآن کی آیت کے انسان کھانا کھاتا ہے, بغیر قرآن کی آیت کے انسان پانی پیتا ہے, بغیر قرآن کی آیت کے انسان آرام کرتا ہے, فطرت الہی, فطرت انسانی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرے. یہ میرا دعویٰ ہے, دلیل نہیں بیان کی ابھی میں نے, یعنی اگر میں اسی کو بیان کر کے چلا جاؤں تو آپ میری بات کو قبول نہ کیجیے, اس لیے کہ یہ وہ ممبر حسینی ہے جس کا حق آپ پر بھی ہم پر بھی ہے, جو جی چاہے, جو زبان پہ آئے, جو دل نے چاہا وہ بیان نہیں ہونا چاہیے, علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یہاں سے بیان ہونا چاہیے. قیامت کے دن جواب دہی آپ لوگ کی, ہماری بہت زیادہ جواب دہی ہے, بہت زیادہ, بہت سخت ذمہ داری ہے. خدا ہم سب کو اس عظیم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام اشتباہ اور غلطیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے سوال کیجئے, جوانوں سے بالخصوص میری گزارش ہے, الحمدللہ 2 مہینے 8 دن آپ کے خدمت میں علماء کرام آتے ہیں, مجھ جیسے طالب علم آتا ہے, یہ الحمدللہ بہت بڑی برکت ہے, بہت بڑی برکت ہے. علماء کرام آئے, کوئی انسان علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بے نیاز تو نہیں ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ علوم اہل بیت اطہار سب کچھ سیکھ لیا. ہم سب کو ضرورت ہے, ہم سب محتاج ہیں علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, بالخصوص جوان کہ جو ابھرتے ہوئے سوالات, اعتراضات, شبہات, اخلاقی, عقائد, تفسیر, فطرت, فقہ, جو ذہن میں سوال آئے علماء کرام. اور الحمدللہ اب تو آپ کے درمیان حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم رضا جعفری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, جوان ان سے استفادہ کرے. واقعاً یہ قیامت کے دن اب آپ لوگوں کی جواب دہی ہے. کل تک آپ لوگ معذور تھے, خدا کو کیسے, خدا بندہ ہم کہاں سے سیکھتے, کہہ سکتے تھے خدا کو. اب یہ سوال کی گنجائش ختم ہو گئی, اس آبجیکشن کی گنجائش ختم ہو گئی, خدا بندہ ہم کہاں سے سیکھتے. بہرحال یہ دعویٰ آپ کی خدمت میں بیان کیا, بہت بڑا ادعا کہ یہ ایک فطرت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اگر آیت شریفہ نہ بھی ہوتی. اب کیوں آیت نے بیان کیا, اس پر بھی اگر موقع ملا تو نظر ڈالیں گے. پھر آیت نے بیان کیوں کیا جب ایک فطری عمل ہے, کھانے پینے کو بیان نہیں کیا, اس کو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑ دیتا خداوند محتاج انسان کی عقل و انسان کی فطرت پر. جواب بھی سنتے جائیے, خداوند محتاج نے بھی بعض ناقص العقل ناقص الفطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حکم کو بتا دیا تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے. خداوند محتاج نے حجت کو تمام کر دیا, بھائی یہ تو ہے دنیاوی, کھانا تو کھائیں گے, پانی تو پیئیں گے, لیکن عداوت اہل بیت اطہار کی بنا پر محبت اہل بیت کو ترک کر بیٹھیں گے. لہذا خداوند محتاج نے حجت کو تمام کر دیا, بس انہی محبت اطہار, محبت اہل بیت اطہار کا ایک اہم ترین تقاضا کیا ہے, بس آج ابتدا, کل انشاءاللہ اس کو, اس گفتگو کو ادامہ دیں گے. اہم ترین ذمہ داری آج جو بالخصوص جوانوں کی اور بالعموم ہر مومن کی ہے, ہر محب اہل بیت اطہار اور ہر محب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, یہ آیت شریفہ کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا, ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ, کہ قرآن نے صفا اور مروہ کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے. شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانیاں, اللہ کی نشانیاں. صفا اور مروہ بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں کہ حج اور عمرے کے لیے جب حاجی جاتا ہے تو ایک اہم ترین واجب, اتنا اہم کہ اگر انسان اس صحیح صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح کو اگر چھوڑ دے یا ترک ہو جائے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا, اس کا عمرہ باطل ہو جائے گا. ان دو پہاڑیوں کا نام ہے صفا اور مروہ. قرآن نے اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے. محبت اہل بیت اطہار, محبت اہل بیت اطہار کہ قرآن نے یہ کہا کہ اجر رسالت مودت فی القربا ہے, اہم ترین وظیفہ, اہم ترین ذمہ داری آج کے مسلمان کے لیے, آج کے محب اہل بیت اطہار کے لیے, اگرچہ ہر زمانے کے لیے تھی, ہر زمانے کے لیے تھی یہ ذمہ داری. ہر مکان, ہر زمان کے اعتبار سے مومن اور متقی اور محب حسین کی ذمہ داری تھی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ. یہ عزاداری سید الشہداء محبت حسین کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے. محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عزاداری سید الشہداء کرے. بھائی محبت کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں نا, بہت سارے تقاضے, کہ کچھ تقاضوں کی طرف شاید ممکن ہے اشارہ کر دیں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ والدین سے محبت کرتے ہیں, محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ کہ اگر وہ کچھ کہہ دے اطاعت کریں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم کریں. بھائی آج یہ جوانوں کی بات نہیں کر رہا میں, یہ ایک المیہ ہے. وہ ہمارے بزرگ افراد جو اخلاق اسلامی کے اعتبار سے کامل نظر آتے تھے, والدین کا احترام کیسا ہوتا تھا. واقعا ہم جو سنتے ہیں اپنے بڑوں کا, کہ کس انداز سے والدین کا احترام کیا کرتے تھے، اس انداز سے والدین کا احترام جس طرح تعلیمات اہل بیت اطہار بیان کرتی ہیں، والدین کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، والدین کے آگے نہ چلو، والدین اگر کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، ماں اور باپ کا ہاتھ چومو، کہاں نظر آتا ہے یہ؟ تو یہ تعلیمات اہل بیت اطہار سے دوری کا نتیجہ ہے. آج کا جوان اتنا مصروف ہو گیا کہ اب اسے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ مجلس حسینی میں شرکت کریں. یہ مجلس حسینی کی بقات، یہ مجلس حسینی کی رحمتیں اور مجلس حسینی کی برکتیں تھی کہ آج دین باقی رہا. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو مجلس حسینی میں لے کر آئے تاکہ یہ تشیع باقی رہے. یہ تشیع، یہ محبت اہل بیت جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے، ہمارے باپ دادوں نے جو محبت اہل بیت ہم تک منتقل کی ہے، اب ہماری ذمہ داری کہ اس محبت اہل بیت کو، یہ امانت ہے، ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کو منتقل کریں، اپنی جوان نسل کو منتقل کریں. آج دیکھ لیجئے آزاداری کم رنگ کیوں ہو رہی ہے، آج آزاداری پہ شبہات کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آزاداری اور وہ محبت اہل بیت ہمیں کم رنگ دکھ رہی ہے. محبت اہل بیت کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ انسان سید الشہداء کا آزادار بن جائے. اس لیے کہ یہ آزاداری وہ عظیم ذمہ داری ہے، یہ آزاداری وہ عظیم فریضہ ہے، یہ وہ مستحب معقد نہیں، مستحب محقق نہیں، بلکہ علماء کی تعبیر کے لحاظ سے آزاداری سید الشہداء واجب کفائی ہے، واجب ہے آزاداری سید الشہداء کو احیا کرنا، آزاداری سید الشہداء کو زندہ کرنا. دیکھیں آزاداری سید الشہداء، دشمن ہم سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کی اسٹڈی کرتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کی ہم سے زیادہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، اور دشمن جانتا ہے اسلام کی بقا، تشیع کی بقا اگر اسے نقصان پہنچانا ہے، اگر تشیع میں رخنا ڈالنا ہے، اگر تشیع کو توڑنا ہے، اگر اسلام کو نابود کرنا ہے. دیکھیں میں ایک چیز کو دو لفظ کو ایک ساتھ لے کر آ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اسلام الگ تشیع الگ. دشمن جانتا ہے اسلام کو اگر ختم کرنا ہے، اگر تشیع کو ختم کرنا ہے، تو اگر کسی طریقے سے اگر آزاداری کو ختم نہیں بلکہ آزاداری کو کم رنگ کر دیا جائے، تشیع ختم ہو جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ اسلام الگ شیعہ اور آزاداری الگ. دشمن جانتا ہے کہ اگر اس اسلام میں سے اگر آزاداری کو فقط اٹھا لیا جائے، فقط آزاداری کو اٹھا لیا جائے، یہ فقط صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ورنہ یہ فقط نہیں ہے، یہی سب کچھ ہے. دشمن کہتا ہے کہ فقط اگر اسلام کے دامن میں سے، اگر تشیع میں سے فقط آزاداری کو نکال دیا جائے تو سب کچھ ختم ہے، سب کچھ ختم ہے. اس لیے کہ اسلام کی بقا، تشیع کی بقا اس خون حسین پر ہے. یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے. آخر کیوں حسین نے خون بہایا، آخر کیوں حسین شہید ہوئے؟ فقط ایسے ہی گرفتار ہو گئے دشمنوں کے درمیان، فرزند رسول نرغے آدم ایسے ہی گھر گئے اور شہید ہو گئے بس، اور اس بنا پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو گئی اور بس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. قیامت تک اگر اسلام باقی ہے تو خون حسین کی وجہ سے ہے. اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے آزاداری سید الشہداء کو احیا کرے، زندہ کیجئے جتنی طاقت اور قدرت ہے آپ کے اندر، جتنی طاقت اور قدرت ہے آپ کے اندر، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری آزاداری کی، ہر آزاداری کا ہر عمل، ہر عمل واقعان تاریخ بیان کرتی ہے، روایات بیان کرتی ہے، آزاداری کے سلسلے میں جو عمل انجام دیا جاتا ہے سب امام حسین علیہ السلام کے پاس لکھا جاتا ہے. سب لکھا جاتا ہے, سب کا اجر محفوظ ہے سید کونین سلام العلیہ کی بارگاہ میں. عزاداری سید الشہداء ہماری آپ کی ذمہ داری, اس کو احیاء کریں, اس کو زندہ کریں. اسی لیے معصوم سے جب پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ عاشور اور مفہوم روایت عاشور اور عزاداری سید الشہداء کو اتنا فروغ کیوں دیتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ معصوم کا جملہ سنیں گے. اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے اپنے جوانوں سے ایک سوال کروں جس کا جواب میں خود ہی دے دوں گا. جوانوں سے ایک سوال یہ کہ اگر ہم تشیع کی تاریخ پڑھیں, تشیع کے بارے میں اگر ہم معلومات حاصل کرنا چاہیں, تو تشیع کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ تشیع کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ تشیع کی بنیاد غدیر کے اوپر ہے. تشیع کی بنیاد امامت و ولایت کے اوپر ہے. آئے تبلیغ اسی نقطے کو بیان کر دی, پھر کبھی موقع ملا تو اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ آخر توحید کی بنا, توحید کی بقا, رسالت کی بقا اور کل اسلام کی بقا امامت و ولایت کے اوپر ہے. اس کی تفصیل اپنے مقام پر, یقینی طور پر توحید توحید ہے, تیسرے نمبر پہ ہے امامت و ولایت. میں صرف اپنے جوانوں کے ذہن میں کوئی اشکال و شبہ نہ ہے کہ ہمارے جملے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ امامت و ولایت, دوسرے نمبر پہ توحید و رسالت, ہرگز نہیں. لیکن اگر تشیع کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے اہم ترین چیز کیا ہے, وہ ہے امامت و ولایت. اس لیے کہ یہی وہ امامت و ولایت ہے کہ اگر یہ امامت و ولایت نہ ہو تو توحید کیا, رسالت کیا, یہ انسان نہیں جان سکتا ہے. یہ توحید کی پہچان, توحید کی شناخت اہل بیت اثار کے ذریعے سے ہے, رسالت کی عظمت اہل بیت اثار کے ذریعے سے. اگر اہل بیت اثار ہی نہ ہو, اسی لیے بنیادی طور پر فرق واضح ہے کہ جن کے پاس اہل بیت اثار ان کی توحید کو دیکھ لیجئے, اور جن کے پاس اہل بیت اثار ان کی توحید کو دیکھ لیجئے, وہ اپنے خدا کو آگ اور جہنم میں ڈال دیتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. یہ آپ دیکھ لیجئے عالم اسلام سے سوال ہے بھائی, چھوڑ دیجئے مناظرے, سب کچھ چھوڑ دیجئے, سب کچھ چھوڑ دیجئے. ہم مشرک ہیں, کافر ہیں. ہمارے پاس کتاب قرآن کے بعد ہمارے پاس کتاب, اگر عالم اسلام کے پاس کوئی ایسی کتاب تو دور کی بات ہے, ایک جملہ بھی اگر مل جائے, ایک جملہ بھی اگر اس کی معنی لے کر آؤ. کون سی کتاب؟ نہج البلاغہ. کس فرقے کے پاس ہے نہج البلاغہ جیسی کتاب جو توحید کا پیغام ہے, رسالت کا پیغام ہے, بیان کیا گیا, بتایا گیا خدا کون, رسول کون؟ یہ اہل بیت اثار. تو بھائی امام تشیع کے پاس اہم ترین چیز کیا ہے؟ یہ غدیر, یہ غدیر ہے, یہ امامت و ولایت ہے, کیونکہ اسی کے اوپر پورے اسلام اور دین کی بقا ہے. اسلام اور دین کی بقا اسی کے اوپر ہے کہ اگر یہ نہیں تو آئے تبلیغ نے کیا کہا, اجر رسالت سب ضائع ختم. اس کی وجہ یہی کہ جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. معصوم سے سوال کیا, آخر کیا وجہ ہے کہ عاشور کا اتنا تذکرہ, عزاداری کے بارے میں اتنی ترویج؟ امام کا جواب سنیں گے مفہوم روایت. امام ارشاد فرماتے کہ ہم نہیں چاہتے جس طرح غدیر کو فراموش کیا گیا اس طرح عاشور اور سید الشہداء کی قربانی کو فراموش کیا جائے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداری سید الشہداء ولایت اور امامت کو بچائے ہوئے ہیں. یہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ جو اسلام کی بقا ہے, رسالت کی بقا ہے, ولایت اور امامت کی بقا ہے. اس عزاداری کی بڑی اہمیت ہے. تاریخ بیان کرتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام, فرشتوں نے سید الشہداء کی عزاداری کی, انبیاء نے سید الشہداء پہ آنسو بہائے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حسین پر آنسو بہائے. کوئی فرشتہ نہیں جسے حسین کی عزاداری نہ کی ہو, کوئی نبی نہیں جس نے حسین پر آنسو نہ بہائے ہو, تمام آئمہ نے اپنے جد اپنے بابا کے اوپر آنسو بہائے. آخری ایک جملہ کہوں, آپ کا اور میرا زمانے کا امام آج بھی آزادار ہے, سید مہدی بحر العلوم آج بھی کربلا عاشور کرنے والے اس عظیم جلوس سے واقف ہے, وہ آزادار تو ویرج کے جلوس میں شرکت کرنے والے. کسی عالم سے سوال کیا, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ تویرج کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں؟ یہ تویرج ایک مقام ہے جو کربلا سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس عالم نے کہا کہ سنو, ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم, سید مہدی بحر العلوم ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اپنے زمانے کے مرجع, اپنے زمانے کے فقیہ اور آیت اللہ تھے. ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تویرج کے مقام پر عزاداری کے لیے آئے. اب اتنا بڑا مرجع ہے, اتنا بڑا مشتہد ہے, اتنا بڑا آیت اللہ ہے, ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہے. ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزاداری کے لیے, ایک مرتبہ دیکھا سید مہدی بحر العلوم کی کیفیت متغیر ہو گئی, اپنے امامے کو پھینکا, اپنی ابا کو پھینکا, ایک مرتبہ دو ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا, چاہنے والوں نے روکنے کی کوشش کی, لیکن آج سید مہدی بحر العلوم کی بڑی عجیب کیفیت ہے, عزاداری ختم ہوئی. کسی چاہنے والے نے سوال کیا, آقا سید یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے, آج آپ کی عزاداری کا بڑا انمول طریقہ تھا, بڑا عجیب طریقہ تھا, آخر وجہ کیا ہے, کس کیا وجہ ہے کہ آپ اس انداز سے ماتم کر رہے تھے؟ کہاں کیوں میں ماتم نہ کروں, میں کیوں ماتم نہ کروں, میں نے دیکھا میرا زمانے کا امام برہ نہ سر ہے, برہ نہ پا ہے, اپنے جد کا دو ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے. عزاداری سید الشہداء جانتے کیا ہے؟ کسی عالم نے عالم خواب میں ایک مرتبہ پہلی محرم کو مولا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, بڑا عجیب منظر تھا, بڑا غم اندوہ, بڑا اندوہ اور غم والا منظر تھا. کیا دیکھا؟ میرا مولا سر سے پیروں تک زخمی ہے, سر سے پیروں تک زخمی ہے, سارا بدن امام کا زخموں سے چور ہے. ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ زخم کی وجہ کیا ہے؟ میرا مولا کہتا ہے یہ تیر و تلوار کے زخم ہے, یہ نیزے کا زخم ہے. ہاں میرا مولا, جانتے ہیں سید الشہداء کون تھا؟ ہائے سید الشہداء وہ تھے, تاریخ بیان کرتی, عصر عاشور, وہ عصر عاشور کہ جب کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار سے وار کرتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا. عزادارو غریب فاطمہ کا سنیں گے؟ ہائے فاطمہ کا غریب کتنا مظلوم ہے. ہائے جب کسی کو نہ تیر ملتا نہ نیزہ ملتا, ہاں جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے, لہذا کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی جو جس کے ہاتھ میں, کوئی تلوار پھیرتا تھا. ہائے میرا مولا سے ایک مرتبہ سر سے پیروں تک زخمی ہے. سوال کیا, یہ آدھا ہے, یہ یزیدی فوج نے میرے بدن کو چھلنی کر دیا, بس آنکھ کھل گئی. ایک مرتبہ عاشور مکمل ہوا, عاشور کے بعد ایک مرتبہ پھر عالم خواب میں اپنے آقا اپنے مولا کو دیکھا, دیکھا سارا بدن سالم ہے, سارا بدن سالم ہے. سوال کیا, مولا ابن رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے, آپ کا سارا بدن سالم ہے, کیا وجہ ہے یہ سارے زخم دور ہو گئے؟ میرا مولا کہتا ہے ہاں میرے عزاداروں کے آنسو ہونے میں, میرے عزاداروں کی عزاداری نے میرے سارے زخم کو ختم کر دیا. ایک مرتبہ عزاداروں جملہ سنیں گے, ہائے اس عالم کی نگاہ سید الشہداء کے سینے پہ پڑی, دو زخم لگے ہوئے تھے. مولا یہ دو زخم کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ سوال کیا, یہ دو کون سے زخم ہیں جو اب تک باقی ہے, اب تک تازہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ دو زخم ہیں جو کبھی بھی صحیح نہ ہوں گے. ہاں ایک زخم ہے ابو الفضل عباس اور دوسرا زخم میرے علی اکبر کا ہے, جو تا قیامت یہ زخم باقی رہے گا. اللہ اللہ, وہ میرا آقا, وہ میرا مظلوم جس پر میرا زمانے کا امام, زیارت ناحیہ کا جملہ ہے, زیارت ناحیہ میں میرا مولا اس انداز سے اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے. اللہ اللہ, ہم نے کیا آزاداری کی, ہم نے کیا ماتم کیا؟ ذرا آئیے دیکھیے زمانے کا امام کس انداز سے ماتم کرتا ہے, کس انداز سے اپنے جد پر آنسو بہا آتا ہے زیارت ناحیہ کا جملہ فلیندب صباحا و مساء ولیبکی ولابکی وابکی ولابکین لکا بدلت دمو دما. میرا زمانے کا امام یہ کہتا ہے اے میرے آقا اے میرے مولا آپ پر صبح و شام بہن کرتا ہوں. اور عزادارو جملہ سنیں گے زیارت ناحیہ کا جملہ ہے میرا زمانے کا امام کہتا ہے اے میرے آقا میں آپ پر آنسو کے بدلے خون بہاتا ہوں ایک مرتبہ ایک عالم کی زیارت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی. سوال کیا مولا مولا زیارت ناحیہ میں آپ نے فرمایا ہے فلان دبنا زیارت ناحیہ میں آپ نے فرمایا ہے فلان دبنا صباح و مساء ولا ابکی نہ لکا بدل دمو دما. یہ عالم نے امام زمانہ سے سوال کیا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ ہاں عزاداروں ذرا سنیے امام سے سوال کیا وہ کون سی مصیبت ہے جس مصیبت پہ آپ صبح و شام ندبہ کر رہے ہیں صبح و شام بین کر رہے ہیں؟ مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس مصیبت پر آپ آنسوؤں کے بدلے خون بہا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ عالم نے بڑھ کر خود ہی آگے سوال کر دیا مولا یقینی طور پر وہ مصیبت علی اکبر ہوگی. مولا وہ مصیبت اکبر ہوگی. ہائے مصیبت اکبر کو سنیں گے عزادارو. اکبر کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت تھی جب یہ لٹا ہوا کاروان ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں جب لٹا ہوا کاروان یہ پہنچا ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے سامنے تشت پر سر حسین کو رکھا گیا ہے. ابن زیاد کی ایک مرتبہ نگاہ سر حسین پر پڑی ابن زیاد نے تڑپ کر کہا اے حسین تو اتنا بوڑھا تو نہ تھا. بس یہ سننا تھا علی کی شیر دل بیٹی جلال میں آ گئی اے ابن زیاد میرا بھائی بوڑھا نہ تھا بلکہ اکبر کی شہادت ہے میرے بھائی کو. سوال کیا مولا وہ کون سی مصیبت جس پہ آپ صبح و شام بین کرتے ہیں آنسو کے بدلے خون بہاتے؟ مولا یقینی طور پر وہ علی اکبر کی مصیبت ہوگی. میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں نہیں اللہ اللہ اگر اکبر بھی زندہ ہوتے اس مصیبت پہ جس مصیبت پہ صبح و شام بین کرتا ہوں اکبر بھی ہاں صبح و شام بین کرتے آنسو کے بدلے خون بہاتے. ایک مرتبہ عالم نے بڑھ کر خود کہا مولا وہ ابو الفضل عباس کی مصیبت ہوگی جس پہ آپ صبح و شام بین کرتے ہیں. وہ عباس علمدار کہ اللہ اللہ فرزند زہرا کسی کی شہادت پہ نہیں ملتا لیکن ہاں جب ایک مرتبہ عباس علمدار نے مولا حسین کو آخری سلام کیا میرے مولا نے کہا الان ان کسر ظاہری ہائے عباس تم کیا گئے میری کمر ٹوٹ گئی. میرا مولا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں یہ وہ مصیبت نہیں بلکہ اگر عباس بھی زندہ ہوتے اس مصیبت پہ صبح و شام بہن کرتے آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے. بس تڑپ کر کہا مولا یقینی طور پر فرزند زہرا حسین کی شہادت ہوگی جس پہ آپ صبح و شام بہن کرتے آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے. میرا زمانے کا امام کہتا ہے نہیں اگر حسین بھی زندہ ہوتے اس مصیبت پہ صبح و شام بہن کرتے آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے. عزاداروں سنیں گے وہ کون سی مصیبت ہے؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے اللہ اللہ میری جدہ پھوپھی زینب کبریٰ کی اسیری نے مجھے رلا دیا. ہائے زینب کبریٰ کی اسیری صبح و شام بہن کرتا آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا وا محمد وا علی وا حسین.
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الله ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوندہ تجھے اہل بیت اطہار کی غربت کا واسطہ خداوندہ تجھے رسول کی عصمت کا واسطہ خداوندہ تجھے فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ خداوندہ تو یہ امیر المومن کی غربت و مظلومیت کا واسطہ, خداوندہ تو یہ حسین کی مظلومیت کا واسطہ, خداوندہ تو یہ عباس علمدار کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ, خداوندہ حاضر مجلس مومن و مومنات اور کل مومن و مومنات اور جنہوں نے التماس سے دعا کی لے گا, خداوندہ تو یہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطہ, حاضر مجلس مومن و مومنات کی تمام حاجتوں کو قبول فرما, خداوندہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں بچوں کی شادی کے سلسلے میں, بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں, گھریلو مسائل میں, اخروی اور دنیاوی مسائل میں گرفتار ہے, خداوندہ تجھے اہل بیت اطہار کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ تجھے زینب کبریٰ کی اسیری کا واسطہ, خداوندہ تجھے زینب کبریٰ کی لوٹی ہوئی چادر کا واسطہ, خداوندہ جو مومن و مومنات پریشان ہیں, مشکلات میں گرفتار ہے, دنیاوی اخروی مشکلات میں گرفتار ہے, خداوندہ تو یہ سیدہ طاہرہ سلام علیہا کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما, خداوندہ جو بے اولاد ہیں خداوندہ تو یہ حسین کی سکینہ کا واسطہ, خداوندہ تو یہ حسین کی اصغر کا واسطہ, خداوندہ جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما, خداوندہ جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق, بالخصوص زیارت سید الشہدا کے, خداوندہ سب مشتاق ہے زیارت سید الشہدا کے, خداوندہ حج و زیارات کی مشتاق ہے, اہل بیت اطہار کی زیارت کی مشتاق ہے, خداوندہ جو مومن و مومنہ حج و زیارات کی مشتاق ہے, خداوندہ تجھے حسین کی عظمت کا واسطہ, خداوندہ جو امیر المومنین کی عظمت کا واسطہ, ان تمام مومن و مومنہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما, خداوندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مظالم کا شکار ہیں, جہاں جہاں دنیا میں فقط اس لیے حیدر کرار علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کے شیعوں کو مورد ظلم قرار دیا جا رہا ہے, کہ علی کے چاہنے والے, علی کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھے ہوئے, خداوندہ اسی علی کی عظمت کا واسطہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما, خداوندہ عزاداران سید الشہدا کی حفاظت فرما, خداوندہ ہماری عزاداری, ہماری مجالس, ہماری محفل, ہماری امام بارگاہوں کی حفاظت فرما, خداوندہ ان تمام مظالم کے لیے اپنی آخری حجت امام اسوہ زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, خداوندہ ہمیں ان کے عوان و انصار میں قرار فرما, خداوندہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں, خداوندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے, مرحوم جناب باقر محمد, مرحوم محمد باقر, مرحوم بتول جعفر, مرحوم جعفر سلیمان, مرحوم خدیجہ سلیمان, سلمان ہے یہ, سلیمان ہے, سلمان, جعفر سلمان, خدیجہ سلمان, مرحوم رمضان علی محمد علی, مرحوم حسن علی رمضان علی, مرحومہ فاطمہ حسن علی, مرحومہ شیرین بھائی, مرحومہ مہرون نساء, اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, یہ مجلس حسینی بڑی بابرکت مجلس ہے, اپنی حاجتوں کو طلب کیجئے, اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, یہاں پہ اپنی حاجت, آپ لوگ کی حاجت پوری کی جائے گی کہ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے, بڑی بابرکت محفل ہے, اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, علماء کرام شہداء کرام کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے نام کو بیان کیا گیا, ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
یا حسین,
یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو, زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو, زینب نے کہا یہ رو دو حوصلہ بابا, تنہا ہے لئینوں میں دکھ تر, تنہا ہے لئینوں میں
دو حوصلہ بابا زینب کو زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو بابا میں بڑی بیٹی ہوں تیری سب بتلا دیں گے مجھ سے تیرا بابا میں بڑی بیٹی ہوں تیری سب بتلا دیں گے مجھ سے تیرا لوگوں کے بدلتے ہیں تیور لوگوں کے بدلتے ہیں تیور دو حوصلہ بابا زینب کو زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب کو زینب نے کہا یہ رو رو کر دو حوصلہ بابا زینب لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تشہیر کی ضربیں چلتی ہیں لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تشہیر ضربیں چلتی ہیں بیٹی ہے تیری زیرے
Thank you.